الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. محترم حاضرین و حضرات, معزز خواتین و حضرات, چند آیات قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات مبارکہ میں ویسے تو اللہ رب العزت نے بہت سارے علوم جمع فرما دیے ہیں, لیکن اس وقت دو تین موٹی موٹی باتیں کرنی ہیں جو ان آیات سے متعلق ہی ہیں. چنانچہ جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں ایک تو واقعہ بیان کیا گیا ہے اور ایک بشارت دی گئی ہے اور ایک انعام کا ذکر ہے. تو گویا اس وقت تین باتیں بیان کی جائیں گی. ایک تو واقعہ جو پیش آتا ہے ہر شخص کو, ہر شخص کو پیش آنا ہے, ہر شخص کو پیش آتا رہا ہے, ہر شخص کو پیش آئے گا. اور پھر ان اشخاص میں سے جو خوش نصیب لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بشارت, اور پھر ان بشارت والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام. تو گویا یہ تین باتیں ہیں جو انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. ان کے بیان سے پہلے ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کو مدتیں گزر جاتی ہیں آتے جاتے, مختلف صحراؤں کی خاک چھانتے, لیکن جہاں سے سفر شروع ہوا تھا اگر دیکھا جائے تو وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. بزرگان دین کی مجلس میں آنے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ خاطر خواہ نہیں اٹھاتے. اس لیے انسان کو سب سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے کہ ہم دین کی بات سننے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لینی چاہیے کہ اللہ جو بات صحیح سچ اور حق ہم سنیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, کیونکہ توفیق اطاعت اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. ورنہ بعض اوقات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تبلیغ اور تقریر کرتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, لیکن سامنے والا اس کو قبول نہیں کرتا. تو جو نفوس خوش نصیب ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے کچھ تڑپ رکھی ہے, اخلاص رکھا ہے, دین کی بات جب وہ سنتے ہیں تو ان کے دل پر اثر کرتی. تو اللہ کرے کہ ہماری بات ایسی ہو کہ از دل خیرت بر دل ریزت, کہ دل سے نکلے دل پر گرے, یعنی ایسی بات ہو کہ کہنے والا بھی دل سے کہے اور سننے والے بھی اپنے دل پر لیں, اور پھر سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماتے. اس دنیا میں ہماری جو آمد ہے وہ وقتی ہے, عارضی ہے, مکمل نہیں آئے ہم, ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجے گئے, بلکہ کچھ وقت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تمہاری آزمائش کر لیں کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. یہاں اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ کثرت عمل نہیں کہا گیا بلکہ احسن عمل کہا گیا. تو جو عمل ہم کریں وہ سنت کے مطابق صحیح طریقے پر ہو, انشاءاللہ ہمارے سارے کام بنتے چلے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ تکلیفیں پریشانیاں جب ان پر آتی ہیں تو نا امید ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر اعمال صالحہ تک سے اجتناب برتنا شروع کر دیتے ہیں. نماز میں کوتاہی ہے, قرآن مجید پڑھنے میں کوتاہی ہے اور دیگر اعمال مسنونہ میں کوتاہی ہوتی ہے, اور ذہن میں اپنے ان کے دل میں یہ غصہ ہوتا ہے کہ صاحب اتنا عرصہ ہو گیا میں یہ کام کر رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, دعا بھی کر رہا ہوں, لیکن میں میرا کام تو ہوتا ہی نہیں, پریشانیاں جوں کی توں ہیں. اس قسم کی سوچ یہ منفی سوچ ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ماں دودھ پلاتی رہے تو بچہ اما کہتے رہے, لیکن اگر کبھی وہ تربیتن تادیبن اس کا کھانا بند کر دے, اس کو ایک آدھ تھپڑ لگا دے, تو اس بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ ماں کی توہین کرنی چاہیے؟ کیا ہی کہنا چاہیے کہ آج سے تو میری ماں نہیں میں تیرا بیٹا, تو میری ماں نہیں میں تیرا بیٹا نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ماں دودھ پلاتی ہے تب بھی بچہ پیار کرتا ہے, مارتی ہے تب بھی پیار کرتا ہے, کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ اس کے سوا میری کوئی جائے پناہ نہیں. تو ایک بندے کے بھی علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا ہماری جائے پناہ کوئی نہیں. انسان کہاں بھاگے گا, کہاں جا کر ٹھکانہ اپنا ڈھونڈے گا؟ ہمارا ٹھکانہ, ہمارا ماؤ ملجا اللہ رب العزت کی ذات ہے. جب ہم پر راحتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں تو بھی وہ ہمارا رب ہے, انعام و اکرام کی بارش کرے ہم تب بھی اس سے راضی ہیں, اور خدا نہ کرے کوئی غم کی کیفیت سے دوچار ہو جائیں, کوئی پریشانی آ جائے, تب بھی وہ ہمارا رب ہے. آدمی یہ سوچ کر کے صاحب پریشانی آ گئی, اب میں جو ہے وہ کتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی, لہذا اب چھوڑ دوں اس کو, تو چھوڑ کے کہاں جائے گا بھائی؟ کوئی اور خدا ہے؟ کوئی اور جائے پناہ ہے؟ اگر کوئی ہے تو چھوڑ کے چلا جائے, جب کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں, اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں, تو اللہ کے دربار کو چھوڑ کر, اس کی چوکھٹ کو چھوڑ کر پھر ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو مضمون میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اصل تو انشاءاللہ یہی مضمون ہوگا لیکن درمیان میں آئے گی یہ بات, میں ابتدا کرتا ہوں اس واقعے سے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ خطاب ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس آیت میں فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, جب انسان کا وقت آخر آتا ہے. اب انسانوں میں بھی پھر اقسام ہیں, بعض مومن ہیں, اور مومن بھی وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر صحیح طور پر عمل کرتے ہیں, بعض گناہگار ہیں, بعض کفار ہیں. تو یہاں جو خطاب ہے ان لوگوں کو ہے جو اہل ایمان, اور اہل ایمان میں سے بھی وہ لوگ جو نفس مطمئنہ کے مالک ہیں. تو آخری وقت میں ان کو خطاب ہوتا ہے. یہ خطاب اصل میں اللہ رب العزت کے مختلف ہے, جیسے دنیا میں خطاب ہوتا ہے صلوا, نماز پڑھو, یا اسی طریقے سے علیکم بالصیام, تم پر روزے لازم کر دیے گئے, یا اسی طریقے سے جس پر مال و دولت ہو اس پر حج فرض ہے. تو یہ جس طرح دنیا میں احکام متوجہ ہوتے ہیں, اسی طریقے کا ایک خطاب ہے جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, وقت آخر ہوتا ہے, عالم نظام ہوتا ہے, اس وقت جو ہے وہ ایک خطاب ہوتا ہے. ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, یہ خطاب ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آ گئے, یہاں رہ رہے ہیں, رہتے رہتے ہم نے اپنا دل اتنا لگا لیا اس دنیا سے کہ اب جانا ہمارے لیے بڑا بھاری اور شاق, ہماری روح بڑی مشکل سے نکلتی کیونکہ ہم نے اپنا دل اس دنیا میں لگا لیا ہے. اس لیے ہر شخص کو موت گرا ہے, اس کی طبیعت پر بھاری ہے بوجھ. تو مرنا جو ہے وہ انسان کو بڑا مکروہ معلوم ہوتا ہے, ناپسندیدہ لگتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں اور یہاں کی رونقوں میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا مست کر دیا ہے, اتنا دل لگا لیا ہے کہ کبھی ہمارے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا کہ ایک دن ہم نے واپس بھی جانا ہے. جب طبیعت یہاں لگ گئی تو بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے ترغیب کی, ترغیب دلائی جاتی ہے کہ بھئی یہاں سے نکلو, یہ کہاں پھنس گئے تم, یہاں رہنے کے لیے تھوڑی آئے ہو, تم نے تو اپنا گھر بنا لیا یہاں پر, تم نے تو یہاں دل لگا لیا, ہم نے تو چند دن کے لیے یہاں بھیجا تھا، تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں یہاں بھیجا تھا، تم تو یہاں پر دل لگا بیٹھے، دل لگانے کو تھوڑی کہا تھا، ہم نے تو یہاں بھیجا تھا کچھ مدت کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ اچھا عمل کون کرتا ہے تم۔ تو فرشتے بعض اوقات آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے یہ مضمون جو حدیث شریف میں ہے اس کا میں حاشر عرض کر دیتا ہوں، کہ جب اہل ایمان کی وہ موت کا وقت آتا ہے جو نفس مطمئن ہے، تو انہیں آخری وقت میں اللہ رب العزت ترغیب دینے کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں، اور وہ دور سے دیکھتے ہیں، بعض اوقات ان کو جھل ملاتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں، بعض کو سورج جیسے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، بعض کو چاند نظر آتے ہیں، مختلف کیفیات مختلف لوگوں کے ساتھ ہیں، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ چاند ستارے کیسے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہیں وہ دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب بالکل قریب آ جاتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ستارے اور چاند نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ملائکہ ہیں جو اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں۔ کیونکہ ملائکہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اہل ایمان کے لیے جن کو جن جو بیض الوجوہ ہیں، یعنی جن کے چہرے سفید ہیں نورانی ہیں، اور کفار کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے بعض فرشتے آتے ہیں جو مسلم ہیں، تاریک چہرے والے ہیں، ڈراؤنی شکل والے ہیں، وہ آتے ہیں۔ تو اہل ایمان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ بڑی نورانی شکل والے ہوتے ہیں، اور دور سے چاند ستارے چمکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، پھر جب قریب آ جاتے ہیں تو اس کو ترغیب دیتے ہیں، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی ربک، اخرجی الی روح و ریحان و رب غیر غضبان، کہ روح نکل پاکیزہ جگہ کی طرف، تو کہاں اس ناپاک دنیا میں اپنا دل لگا بیٹھا، یہاں رہنے کے لیے تو نہیں آیا، اخرجی الی روح و ریحان، خوشبوؤں کے دیش چلو، یہ تو بدبوؤں کا دیش ہے، یہاں رہنے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا گیا، اب تم یہاں سے نکلو، اور کہاں چلو، الی روح و ریحان و رب غیر غضبان، ایسے رب کی طرف جو ناراض نہیں ہوگا کبھی، ہمیشہ خوش رہے گا تم سے، تو اس کو رغبت دلائی جاتی ہے۔ تو جب یہ رغبت یہ ترغیب دی جاتی ہے تو روح بے چین ہو جاتی ہے جسم سے نکلنے کے لیے، جس طرح سے مشک کو الٹ دیا جاتا ہے اور پانی تیزی سے نکل جاتا ہے، تو اہل ایمان کی روح اس تیزی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ واقعہ ہے جو پیش آنا ہے، تو جو اہل ایمان ہیں ان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پر وہ کہ جنہوں نے دل لگا لیا، اگرچہ وہ ہیں فی ذاتی نیک لوگ، تو ترغیب دیتے ہیں فرشتے تاکہ ان کو نکلنے میں جو ایک کراہیت ہے طبی طور پر وہ بھی مانے نہ ہو، اور بجان و دل جو ہے وہ اپنی جان اللہ کے سپرد کرے۔ یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جو تھوڑی بہت ناپسندیدگی یا کراہیت رکھتے ہیں، یا یہاں رہتے ہوئے طبی طور پر جب بدن سے جان نکلنا مشکل ہوتا ہے ان کو، لیکن بعض ارواح ایسی ہوتی ہیں جو مستثنا ہیں اس سے، وہ تو ہر وقت ہی تیار ہیں، ہم وقت تیار ہیں کہ موت جب جی چاہے آ جائے، پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ایک جگہ لکھا ہے کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے، اور حضرت نے دیکھا کہ عام لوگ ہیں یا خاص لوگ ہیں، تو دائیں بائیں آپ نے دیکھا کہ جیسے کوئی شخص دیکھتا ہے، کوئی بات بتانا چاہتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ بھی میں یہ خاص بات ہے خاص لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، تو دائیں بائیں دیکھا اور چپکے سے پھر کہا کہ الحمدللہ میں موت کے لیے اتنا تیار بیٹھا ہوں کہ اگر وہ ابھی آ جائے موت کا فرشتہ تو میں راضی خوشی چلا جاؤں۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی، دو تین آدمی اور بھی تھے، لیکن میں نے اس پر غور کیا اور میں نے سوچا کہ اس میں کون سی ایسی راش کی بات ہے یا کوئی خاص بات ہے کہ اتنا اہتمام فرمایا حضرت نے کہ دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں، عام آدمی تو نہیں کوئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی تو مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا, لیکن میں نے پھر تھوڑا سا غور کیا تو فوراً مجھے اس کا خاص ہونا معلوم ہو گیا. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو تکوینی طور پر موت کا آنا ہے, آئے گی یقیناً, اور جب آئے گی تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. جس طرح جب جس شخص نے پیدا ہونا ہے, جس بچے نے دنیا میں آنا ہے, وہ آ کر رہے گا, آنے پر وہ مجبور ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. اسی طریقے سے جب کسی نے جانا ہے, اس کا وقت آ گیا, تو یقیناً جائے گا. تو ایک تو تکوینی طور پر ہے کہ اللہ کا حکم ہے, آ گیا اور اس کی موت آئی, اس نے مرنا ہے مر گیا. اور ایک یہ ہے کہ پہل راضی خوشی جان دینا, راضی خوشی جان دینا کہ پہلے سے تیاری کرنا اور پہلے سے اس انتظار میں رہنا کہ کب موت کا فرشتہ آئے اور میری جان نکالے اور اللہ کے پاس لے جائے, دونوں میں فرق. تو یہ جو کہا کہ میں تیار بیٹھا ہوں ایک مدت سے موت کے لیے کہ جب جی چاہے موت آ جائے, میں تیار, خوشی خوشی تیار. یہ واقعتاً خاص بات ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی جائزہ لے لے کہ ہم میں سے کتنے تیار بیٹھے, کہ جو تیاری کیے ہوئے ہیں کہ صاحب ابھی اگر مغرب میں کہا جائے تو مغرب میں بھی تیار ہو جائیں, حالانکہ مغرب میں تو کافی وقت ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ابھی آئے لے جائے. ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ مرنا ہے موت کے وقت, تو واقعی مر جائیں, ابھی مر جائیں, یعنی اس غم میں مر جائیں. تو بہرحال جو اللہ کے خاص بندے ہیں, ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ 30 سال سے تیار بیٹھا ہوں, یعنی اپنے سارے اعمال تیار کیے ہوئے ہیں, نہ کسی کا لینا نہ کسی کو دینا, سب سے فراغت, اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھا ہوں. موت کا فرشتہ جب جی چاہے آ جائے, مجھے لے جائے, میں تیار بیٹھا. ایسی تیاری کرنی, یہ واقعتاً تیاری. یہ وہ طالب علم کرے گا جس کو پتا ہو کہ بھائی میں نے امتحان دینا ہے, اور امتحان کسی وقت بھی لیا جا سکتا ہے. تو جب سارے سال کو تیاری کرتا ہے تو اس کا امتحان کبھی بھی کوئی لے لے. طالب علم بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا, بعض تو وہ ہیں کہ امتحان کی راتوں میں تیاری کر رہے ہیں, جاگ جاگ کے ساری ساری رات جاگ رہے ہیں, اور صبح جب پرچے کا وقت آیا تو نیند آ گئی. جو کچھ رات کو انہوں نے یاد کیا تھا, صبح امتحان کے خوف سے پرچہ جب سامنے آیا سب بھول گئے. اور بعض طالب علم وہ ہیں کہ روز کی تیاری روز کرتے ہیں. آج جو پڑھایا اس کو ہم نے اتنے اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر لی کہ پھر امتحان کے دنوں میں ایک نظر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں. تو اسی طریقے سے بعض خاص لوگ آخرت کی تیاری کرتے رہتے ہیں, اپنے اعمال کو صاف کرتے رہتے ہیں, کسی کا لینا دینا ہے تو وہ صاف کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ تیار رہتے ہیں کہ جب جی چاہے موت کا فرشتہ آئے اور اللہ کے پاس مجھے لے جائے. تو واقعتاً یہ خاص بات ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جاں کنی کا عالم تھا, انہیں نظر تاری تھا, اس وقت خوشی ان کے چہرے پر آیا تھی, بال بال کھلا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ حضرت عالم نزا تاری ہے اور خوشی کا یہ عالم ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ واہ, اس انتظار میں تو زندگی گزاری ہے. اور فرمایا کہ غدا نلقا محمد و اصحاب, کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں سے ملاقات ہوگی. تو کیا یہ خوشی کی بات نہیں؟ اصل میں ان کا یقین بنا ہوا تھا کہ ہم مرنے کے بعد مریں گے نہیں, حقیقت میں ہمیں حیات حاصل ہو جائے گی. مرنے کے بعد حقیقی زندگی حاصل ہوگی. اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو پھر اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. تو ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ مرنے کے بعد, جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روحیں ملاقات کرتی ہیں, ملتی ہیں, اور جو جاننے والے ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے. نیک روح اگر پہلے جا چکی ہے ہم سے پہلے, اور الحمدللہ ہماری بھی روح نیک ہے, تو ہمارے استقبال کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے کہ لاہور اسٹیشن پر اگر اترتے ہیں تو صاحب پہلے سے عزیز رشتے دار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھولوں کے ہار لے کر کے, بھی ہمارا فلاں عزیز اتنے سال کے بعد آ رہا ہے, فلاں ملک سے آ رہا ہے, فلاں علاقے سے آ رہا ہے. تو کتنی خوشی ہوتی ہے, اتر کر اترنے والے گلے ملتے ہیں, وہ بھی گلے لگاتے ہیں, ہم بھی گلے لگاتے ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ خوشی ہوتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی, اس لیے میں خوش ہوں. لیکن یہ خاص لوگ ہیں, ورنہ عام طور پر موت سے کراہیت ہوتی ہے انسان کو. اس کراہیت کو دور کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور ترغیبات دیتے ہیں کہ بھئی یہ عالم ناپاک ہے اور تم پاک عالم کی طرف چلو, خوشبوؤں کی طرف چلو, اور ایسے رب کی طرف کہ جو تم سے ناراض نہیں ہے, خوش ہے, تو وہ روح تیزی سے نکلتی ہے اور چلی جاتی ہے. تو یہ تو بھائی وہ واقعہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, لوٹ اپنے رب کی طرف, راضیہ مرضیہ, اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. تو دیکھیے یہ واقعہ ہے جو نزا کے وقت ایک مومن کو پیش آتا ہے, ایمان والوں. اس میں پھر بہت سے مضامین ہیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت سب سے بحث مقصود نہیں ہے, ورنہ ارجعی الی ربک اس میں بھی پھر ایک مضمون ہے, اپنے رب کی طرف لوٹ. لوٹنا تب ہوتا ہے پہلے آنا ثابت کیا جائے, اس سے پتہ چلا کہ پہلے ہم آئے ہیں تو ہی تو لوٹیں گے, اور لوٹیں گے تو کیوں لوٹیں گے, اس لیے کہ جس امتحان کے لیے آئے تھے وہ امتحان دے چکے, واپس چلو, پرچے کا وقت ختم ہو گیا, اب اللہ کی طرف لوٹو, واپس چلو اپنے رب کی طرف. کس حال میں چلو؟ اس کو بیان کیا راضیت مرضیہ. تو راضیت مرضیہ جو ہے یہ اصل میں علت ہے لوٹنے کی, اور دوسرا یہ کہ راضیت مرضیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بشارت ہے ہمارے لیے, اس حال میں لوٹو کہ اللہ تم سے راضی ہے, تم اس سے راضی. اب یہاں بظاہر ایک بات یہ آتی ہے کہ بھئی راضی ہونے کا کیا مطلب ہے, راضی ہم ہی کیا, ہم اللہ تعالیٰ سے سبھی راضی ہیں کیا؟ کسی یہودی سے اگر آپ کہیں گے کہ تو اللہ سے راضی ہے نہیں, تو وہ کیا کہے گا, ناراض ہوں؟ کسی ہندو سے پوچھ لیجئے, عیسائی سے پوچھ لیں, کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں کہ بھئی تو اللہ سے راضی ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ کہیں گے تو سبھی کہ میں اللہ سے راضی ہوں. لیکن یہاں وہ رضا مقصود نہیں ہے. راضیہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے راضی ہونا اللہ کی ذات سے, تو اللہ کی ذات سے تو سب راضی ہیں, لیکن اللہ کے افعال سے بھی راضی ہوں تب ہے بات. دیکھیں اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں, اسی لیے اللہ فرما رہے ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹو. اور رب کون ہوتا ہے؟ جو تربیت کرتا ہے. رب کون ہوتا ہے؟ تربیت سے ہے رب, جو تربیت کرتا ہے, جو پالتا ہے, نشوونما کرتا ہے. اب دیکھیے تربیت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے, اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کراتا ہے, مدرسے میں داخل کراتا ہے, استاد اچھے سے اچھا رکھتا ہے, یہ سب تربیت. لیکن اب دوران تربیت اس کا خیال رکھتا ہے کہ بھئی اس کی صحت بھی برقرار رہے, کھانا پینا بھی اچھا ہو, استاد بھی اچھے میسر آ جائیں, اسکول بھی اچھا ہو, یہ سب تربیت میں داخل ہے. لیکن اگر بچہ کبھی گڑبڑ کرے تو باپ تھپڑ بھی لگاتا ہے کہ نہیں, یا اسے لگانا چاہیے کہ نہیں؟ تربیت کا یہ بھی حصہ ہے. تو جب باپ تربیت کر رہا ہے, اگر وہ اس کو لا کر بسکٹ دے رہا ہے, چیزیں دے رہا ہے, تو بڑا خوش ہے. لیکن اگر کبھی بچہ گڑبڑ کرتا ہے اور باپ جو ہے ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے تجھے دیوار سے دے کے ماروں گا, تو کیا مقصد اس کا ہوتا ہے دیوار سے دے کے مارنا؟ مقصد نہیں ہوتا, لیکن ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے تاکہ یہ راہ راست پر آ جائے. اور اگر نہیں آتا تو کبھی تھپڑ بھی لگاتا ہے, اس سے بھی ہوتا ہے, صحیح معنی میں پٹائی بھی ہوتی ہے. یہ سب تربیت کا حصہ ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں جو دنیا میں اس نے بھیجا ہے, تو تربیت میں یہ بھی داخل ہے, یعنی اس کے افعال میں, کہ وہ ہمیں خوشحالی عطا فرمائے. اور کبھی خوشحالی کے اندر اگر ہم اتنے آپے سے باہر ہو جائیں کہ اس کا شکر بھی نہ بجا لائیں, اور وہ دولت جو اللہ نے دی تھی انعام کے طور پر اس دولت کا استعمال غلط کریں, تو پھر ضرورت ہوتی ہے تھپڑ لگانے کی. تو کبھی کبھی اللہ رب العزت کوئی تھپڑ لگا دیتے ہیں, لیکن وہ ہوتا ہلکا پھلکا, صحیح ہے, ورنہ ہم میں سہار نہیں ہے. وہ تھپڑ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ لوٹ آئیں, پلٹ جائیں. اور اس کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ. اب اس چیز کی تفصیل بیان فرمائی, من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, یہ ساری چیزیں بیان کی. کبھی تم پر کوئی خوف مسلط کر دیا, خوف ہے کسی شخص کا, دشمن کا, یہ خوف مسلط کر دیا. والجوع, کبھی حالات خراب ہو گئے, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, مہینہ گزر گیا, دو مہینے گزر گئے, سال ہو گیا, دو سال گزر گئے, اب آدمی پریشان کہ صاحب دو سال ہو گئے, کھانے کو کچھ نہیں, نوکری نہیں ہے, کیا کریں, جس چیز کو ہاتھ لگاؤ مٹی بن جاتی ہے، سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی. وہ کسی نے کہا نا کہ ہم وہ بدنصیب ہیں کہ ہم اگر کفن کا کام شروع کر دیں تو مردے مرنا چھوڑ دیں لوگ. بعض لوگوں نے اپنی بدنصیبی کو اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ ہم ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ اگر ہم کفن بیچنا شروع کر دیں تو لوگ مرنا چھوڑ دیں تاکہ اسے نفع نہ ہو. تو اپنے آپ سے وہ اتنے بےچارے یوں سمجھ لیجئے کہ نا امید ہیں کہ سال دو سال تین سال میں گھبرا جاتے ہیں انسان. یہاں میں تھوڑا سا آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، لیکن ان پر جو تکلیفیں اور مصائب اور پریشانی آتی ہیں، بے شک ہم نہیں مانگتے اللہ سے کوئی پریشانی اس لیے کہ ہم میں اہلیت نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں تسلی کے لیے کہ انبیاء جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی کبھی کبھی فراق یوسف میں 32 سال تڑپتے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے لیے کیا مشکل تھا باپ بیٹے کو ملا دینا، لیکن روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئیں، روتے روتے آنکھیں چلی گئیں. کتنی دعائیں انہوں نے نہیں کی ہوں گی بتائیے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے یہاں جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر دعا قبول ہوتی، لیکن رد نہیں ہوتی. اجر سے محروم نہیں ہوتا آدمی، اس پر اجر تو ملتا رہتا ہے فوری طور پر، لیکن ہم جو چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش پوری ہو جائے وہ خواہش فوراً پوری ہو یہ ضروری نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا عرصہ ہو گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اتنی سی بات پر جو ہے وہ وہی آنا بند ہو گئی، اور نہ جانے دل میں کیا کچھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت غم کی وجہ سے، رابطہ ختم ہو گیا اللہ، کیونکہ وہی کے ذریعے رابطہ تھا. اور جب آئی تو کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں ایسا کر دوں گا کل، مگر ہاں انشاءاللہ کہے ساتھ میں، سمجھے، انشاءاللہ کہیے. کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کرنے والا ہے آئندہ، تو کہ انشاءاللہ فلاں وقت آؤں گا، انشاءاللہ آؤں گا، لیکن انشاءاللہ کہہ کر جان چھڑانا مقصد نہ ہو، بلکہ اصل مقصد یہ ہو کہ بھائی انشاءاللہ میں کوئی اگر آسمانی سلطانی کوئی ایسی بات نہ ہوئی تو میں یقیناً آؤں گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے کیا صورت پیش آئے، اس لیے انشاءاللہ کہتے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی جب یہ معاملات ہیں تو بھائی ہم اگر ہمارے ساتھ تھوڑی سی پریشانی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ہمارا کام یہ کہ ہم دعا کرتے رہیں اللہ سے کہ اللہ اس پریشانی کو دور فرما دی، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دعا کرنا ہمارا کام ہے، شرف قبول بخشنا اس کا کام ہے، ہم اپنا کام نہ چھوڑیں، وہ اپنا کام کرے گا. تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات سے تو سب راضی ہوتے ہیں، لیکن اس کے سب افعال سے راضی ہونا ہر بندہ ایسا نہیں کرتا. یہ ہے اصل میں کہ وہ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے تب بھی راضی، غم دے دے تب بھی راضی، اولاد عطا فرما دے تب بھی راضی، اولاد لے لے تب بھی راضی، ماں باپ ہیں الحمدللہ، ماں باپ کو چھین لے تب بھی راضی، دکان ہے الحمدللہ، دکان ختم ہو جائے تب بھی الحمدللہ ہم اس سے راضی، اس کے ہر ہر فعل پر رضا کا اظہار کرے کہ اللہ آپ سے ہم راضی ہیں ہر حال میں، اس سے کوئی شکوہ نہ کرے، اپنی مصیبت اور غم کا ضرور اللہ سے اظہار کرتے رہیں اور دور ہونے کی دعا کرتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتے، اس کے سوا کون دور کرے گا، لیکن اس کے افعال پر رضا کا اظہار کرے، یہ ہے اللہ سے راضی ہونا، راضیتا مرضیہ. تو ہر آدمی اللہ کی ذات سے تو سب راضی ہیں، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو کہے کہ میں اللہ سے ناراض ہوں، کرے گا کیا ناراض ہو کے، اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اللہ کا؟ راضی رہے گا تو اپنے ہی لیے بہتری ہے اس کے لیے. تو اس لیے اللہ کے ہر ہر فعل سے راضی ہو، جب راضی ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اب ہم تو راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہیں یا نہیں، یہ کیسے پتا چلے گا بھائی؟ ہماری رضا تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم راضی ہیں اللہ کے فعل سے، اے اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک، ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر چہ مرضی مولا اجہما اولا، جو مولا کی مرضی ہے وہ سب سے بہتر. بعض بزرگوں کے احوال ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کو اللہ تعالی کی محبت میں غرق کر دیا تھا، فنا کر دیا تھا، فنا فی اللہ جس کو کہتے ہیں. ایک جگہ کہیں سیلاب آ رہا تھا غالباً, تو ایک دیہات کے لوگ جہاں بند تھا ایک بزرگ کے پاس چلے گئے, غالباً ان کا نام تھا شاہ دولہ, اور وہ مجذوب قسم کے آدمی تھے. ان کے ہاتھ میں بیلچہ پھاوڑا پکڑا دیا کہ آؤ چلو جی, سب لوگ جو ہے وہ بند پکا مضبوط کر رہے ہیں, آپ بھی چلیں, آپ بھی مضبوط کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ گاؤں ڈوب جائے. اب ان کی کیفیت اور حالت اور دوسری طرح کی تھی. لوگ جو ہے وہ مٹی ڈالنی شروع کر رہے تھے اور یہ توڑنا شروع کر رہے تھے, کہتے اور جو ہے وہ مٹی ہٹا رہے تھے. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا بھائی جتھے مولا اتھے شاہ دولا, جہاں مولا وہاں شاہ دولا. اگر اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس بستی کو غرق کرو تو میں بھی یہی چاہوں گا غرق ہو. کیفیات الگ الگ ہوتی. تو بہرحال یہ تو ان کی حالت تھی. تو بعض بزرگوں کی کیفیات ایسی بھی ہوتی, ہر حال میں راضی ہیں وہ, کچھ ہو جائے دنیا تباہ ہو جائے اس پر بھی وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہو گئی, ہونی چاہیے تھی, اللہ تعالیٰ کی مرضی, اسی میں ہمارے لیے حکمت ہے, اسی لیے خیر, اسی میں خیر. بعض اوقات میں نے بتایا پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بعض دفعہ ایک علاقے کے لیے مصیبتیں ہوتی ہیں تو دوسرے علاقوں کے لیے اصل میں وہ انتباہ ہوتا ہے, خبردار کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو یہاں یہ مصیبت آئی ہے, تم اپنے آپ کو سنبھالو, ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس مصیبت سے دو چار ہو جاؤ. کوئی ایک بیماری کہیں پر آئی ہے, مصیبت آئی ہے, زلزلہ آیا ہے, بارشوں سے تباہی آئی ہے, سیلاب آ گئے ہیں, تو یہ کیفیت ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتی ہے. اس لیے اگر وہاں پر تباہی آئی ہے تو کم از کم دوسروں کے لیے تو یہ نعمت ہو گئی کہ ان کو موقع مل گیا. اگر سب جگہ ایک اکٹھی ہی آ جاتی تو کیا کرتے. اس لیے اللہ کا بچنے والوں کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فعل سے بھی راضی ہوں. جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا معاملہ شروع ہوتا ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ دنیا کا کوئی کام میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. تو کسی نے کہا کہ واہ آپ کیا ایسے مقام پر ہیں کہ کوئی کام آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. کہا کہ ہاں. کہا کہ وہ کیسے. کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی. جو اللہ چاہیں گے وہی میں چاہتا ہوں. جب میں بھی وہی چاہتا ہوں تو دنیا کا کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہ ہوا. جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور میری مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہے, لہذا جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے. نقطے کی بات ہے ساری. اور دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دار الحق کا ماؤ حیث دار, کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہوتے ہیں وہاں حق ہوتا ہے. پر ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں حق ہو وہاں پر عمر ہو, لیکن کہا یہ گیا کہ جہاں عمر ہوگا وہاں حق ہوگا. کیا وجہ؟ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا, اپنے نفس کو فنا کر دیا کہ اب یہ غلط جگہ پر ہو ہی نہیں سکتے, جہاں یہ ہوں گے وہاں حق ہوگا. الحق مع عمر, حق عمر کے ساتھ, حالانکہ عمر کو حق کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 12 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید نازل ہو گیا ان کی خواہش کے مطابق. تو یہ تو ایک امتی ہے, نبی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی کہ لوکان آبادی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ آتے ہیں اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. سیدنا عمر فاروق نے یعنی خواہش ظاہر کی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ خواتین پردہ کریں تاکہ ہر قوم میں جو ہر شخص جو آ رہا ہے ان کی نظر ان پر نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے آپ کو گھروں میں ٹھہرا روکے رکھیں, اور اگر کوئی چیز مانگنی ہو سوال کرنا ہو پردے کے پیچھے سے کریں. آیت نازل ہو گئی. یہ ہے مقام صاحب نسبت کا. جب اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے, اور نسبت کہتے ہیں جانبین سے رضامندی کو, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو راضیتم مرضیہ, کہ اللہ بھی راضی ہو اور وہ بھی راضی ہو, تو جب ہم اللہ کے ہر ہر فعل سے راضی ہوں گے تو اللہ رب العزت بھی ہمارے ہر ہر فعل سے راضی ہو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوے کے موقع پر جب 100 اونٹ انہوں نے مجاہدین کے لیے ماں ساز و سامان کے تیار کر کے دے دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان پر کچھ نہیں, جو چاہے وہ کریں. کیا مطلب؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلی چھوٹ دے دی کہ جو چاہے کریں؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے نفس کو اور ان کی روح کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ یہ غلط کام کر ہی نہیں سکتے, کریں گے ہی نہیں. تو اس لیے آپ نے فرما دیا کہ عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے اس پر کچھ نہیں, یعنی اس سے کوئی باس پرس نہیں. لیکن کیا کچھ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد بھی؟ نہیں, ڈرتے رہے ہمیشہ. تو بات یہ بھائی کہ جب ہم اللہ کے ہر ہر فعل سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت بھی کی رضا کا معاملہ بھی شروع ہوتا ہے, لیکن پہلے ہمیں اللہ کے ہر فعل سے راضی ہونا ہوگا. جب اللہ کے ہر فعل سے راضی ہیں, غم آ گیا تو سمجھو اللہ کی طرف سے, خوشی آ گئی اللہ کی طرف سے, اللہ ہم راضی, آپ کے فیصلے پر راضی. بس جب آپ نے اپنی رضا کا فیصلہ دے دیا, انشاءاللہ پھر وہاں سے بھی شروع ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ ہے اصل میں راضیت مرضیہ. تو یہ خوشخبری ہے کہ اس حال میں لوٹ اے روح, اے نفس مطمئن, کہ اللہ تجھ سے راضی ہو ہوا اور تو اللہ سے راضی. تو اللہ تعالیٰ سے ہر ہر اس کے ہر ہر فعل سے ہم راضی ہو جائیں. اور میں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا, تو بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ کی رضا معلوم کرنے کی ایک کسوٹی, اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال کو دیکھ لے. اگر میرا دل اللہ سے ملنے کو چاہ رہا ہے تو اللہ کا دل بھی مجھ سے ملنے کو چاہ رہا ہے. بعض نے کہا کہ اپنے پڑوس کو دیکھ لو کہ تمہارا عمل پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر پڑوس کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا ہے تو اللہ کا معاملہ بھی تمہارے ساتھ اچھا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی تم سے راضی. تمہارے اعمال اگر درست ہیں تو اللہ رب العزت بھی تم سے راضی. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں, کیسا سلوک کرتے ہیں, جن جن کے حقوق ہیں ان کے اہل حقوق کے حق ہم کیسے ادا کرتے ہیں. اگر ہمارے ہم جائزہ لینے کے بعد ہم اس صورت حال پر پہنچے کہ الحمدللہ کہیں کہ ہم سب کے حق ادا کر رہے ہیں, تو یقین اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی. تو بھائی آیت میں یہ دوسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ کہ خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے. اور تیسری ایک اور چیز بیان کی گئی ہے, وہ ہے انعام کا ذکر. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, جیسا کہ میں نے کہا نا رجوع کرو اپنے رب کی طرف, لوٹ. تو چونکہ ہم آئے ہیں لوٹنے کے لیے, واپس جائیں گے. بعض نے فرمایا کہ شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آسمان سے نیچے جو حصہ ہے, جو جگہ ہے, یہ سب جہنم میں داخل, اور آسمان سے اوپر جو ہے وہ جنت. تو اس وقت ہم جہنم میں رہ رہے ہیں. یہ جو مقام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن نے لوٹ کر جانا ہے, کافر نے نہیں جانا, کافر یہیں رہے گا. کافر کو جانے کی کہیں ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے خطاب بھی جو ہے نفس مطمئنہ کو ہے, مومن روحوں کو ہے, کفار کو یہ خطاب نہیں. کفار کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ان کی روحیں لی جاتی ہیں, قبض کی جاتی ہیں, اور اس کے بعد ان کو اوپر لے جایا جاتا ہے, لیکن ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے, اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو پھینک دو, چنانچہ نیچے پھینک دیا جاتا ہے, تحت سرا میں پہنچ جاتی ہے. اس سے پتا چلا کہ مسلمانوں کی جو روحیں ہیں وہ اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہیں, اور کفار کی جو روحیں وہ اسفل السافلین میں چلی جاتی ہیں, اور وہ مقام تحت السرا ساتوں زمین کے نیچے تہ میں وہاں پہنچ جاتی ہیں. اور جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو چونکہ اس نے لوٹ کر جانا ہے, اس لیے اس کو خطاب بھی ہے کہ ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹ. اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ القرآن حبل اللہ, یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی رسی ہے, یہ لٹکی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک رسی آسمان سے لٹکائی ہوئی ہے. اب جو لوگ اس رسی کو پکڑ لیں گے, جب اللہ رب العزت انہیں اپنی طرف بلائیں گے تو اس رسی کو کھینچیں گے, جس نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا. اس سے کیا پتا چلا کہ قرآن مجید کو جو مضبوطی سے تھام لے گا, مضبوطی سے پکڑ لے گا, یعنی اس کے احکامات پر عمل کرے گا, تو جس نے اس قرآن مجید پر عمل کیا, مضبوطی سے تھام کے رکھا, جب اللہ رب العزت بلائیں گے تو وہ ایک گویا کہ رسی جب اس کو کھینچیں گے تو جس جس نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا وہ آسمان پہ پہنچ جائے, اللہ کے پاس پہنچ جائے. القرآن حبل ممدود, لٹکائی ہوئی ایک رسی ہے, الی السماء, آسمان تک لٹکائی ہوئی ایک رسی. تو بہرحال راضیۃ مرضیہ, اور اس کے بعد فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنت, یہ انعام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم سے راضی, تم مجھ سے راضی, اور انعام تمہیں یہ دے رہا ہوں کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس سے ایک ہمارے بزرگ نے ایک بات بڑی عجیب بیان فرمائی, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بندوں کے پاس بیٹھو گے تو جنت میں جاؤ گے. فادخلی فی عبادی, پہلے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ, جب خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر حکم فادخلی جنتی, اب میری خاص جنت میں چلے جاؤ. تو بندوں سے مراد یہاں بندگان خدا, اللہ والے نیک لوگ جو اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, ان کی صحبت کو اختیار کرنا انشاءاللہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو. تو خاص بندوں کے جب آدمی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ انشاءاللہ اللہ کی جنت میں بھی پہنچ جائے گا. تو یہ انعام کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے. تو بہرحال یہ تین باتیں ہیں ان آیتوں میں جو موٹی موٹی میں نے عرض کر دی ہیں, کہ بوقت نزع اہل ایمان کو خطاب ہوتا ہے, یعنی دنیا سے جانے کے وقت روح کو خطاب ہوتا ہے, اور پھر اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو اس حال میں کہ اللہ تم سے راضی ہے اور تم اللہ سے راضی. اور تیسرا انعام دیا جاتا ہے, اور انعام یہ ہوتا ہے کہ تم یہ رضا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کبھی بھی اللہ تعالیٰ اب ناراض نہیں ہوں گے, چنانچہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ خاص, اور میری جنت میں داخل, فادخلی فی عبادی وادخلی جنت, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ انعامات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس کو ہم پڑھتے ہیں بظاہر تو الفاظ کا اور حروف کا مجموعہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے راز کھلیں گے قیامت کے دن, کہ اصل میں یہ خود جنت ہے, یہ خود جنت ہے. اس کے جب راز کھلیں گے تو پھر انسان کہے گا کہ اس جنت کو تو میں اپنے دل میں لیے بیٹھا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا. حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ فرمایا اور لکھا کہ قیامت کے دن قرآن مجید کے جب اسرار ظاہر ہوں گے اس وقت حیران ہوں گے لوگ کہ اس حیثیت سے تو ہم نے کبھی قرآن مجید کو دیکھا بھی نہیں تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی مثال انہوں نے فرمائی کہ دیکھو بھائی, بعض کھلونے ایسے آتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان کو پانی پر ڈالا جائے تو وہ کھل جاتے ہیں, کسی کا پھول بن جاتا ہے, کوئی گھوڑا بن جاتا ہے, کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فوارا بن گیا, اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اسی طریقے سے آخرت کا پانی جب قرآن مجید کو لگے گا تو اس کے معاملے بھی, اس کے معانی جب کھلیں گے ہم پر, اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا کیا اسرار اس میں پوشیدہ تھے. اس لیے اس قرآن مجید کو سینے سے لگا کر رکھو. قرآن مجید اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ہم نے صرف دکان کے افتتاح کے لیے یا مکان کے افتتاح کے لیے پڑھوا لیا, یا کوئی مر گیا تو بخشوانے کے لیے جناب قرآن خوانی کرا لی, اس مقصد کے لیے نہیں ہے قرآن مجید. کوئی اپنے طور پر پڑھے کوئی حرج نہیں, لیکن محض یہ مقصد نہیں ہے قرآن مجید کا, بلکہ قرآن مجید تو اصل میں لتخرج الناس من الظلمات الى النور, یہ تو اس لیے اللہ نے نازل کیا ہے, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور, ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے آپ پر تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آئیں. تو قرآن مجید کا مقصد تو یہ ہے. ہر مشین جب آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بک بھی آتی ہے, کیٹلاگ جس کو کہتے ہیں, اور اس میں اس کے استعمال کا طریقہ بھی ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس طریقے کے مطابق اس مشین کو استعمال کیا جائے تو اس کی عمر بڑھ جاتی, لیکن اگر اس طریقے پر استعمال نہ کی جائے تو خراب ہو جاتی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ وجود بخشا ہے, اس وجود کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی نازل کی ہے, اور وہ ہے قرآن مجید. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو گے. یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کو سینے سے لگا کر رکھو گے, قرآن مجید کو اور حدیث رسول کو, تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. گمراہی آدمی کو تب آتی ہے کہ جب وہ قرآن و حدیث سے دور ہوتا چلا جائے, اہل اللہ کی صحبت کو چھوڑ دے, نیک لوگوں کی صحبت سے دور ہوتا چلا جائے گا, آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ اس کے اعمال بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے اور پھر سارے ساری خرابیاں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی ذات سے بھی راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام افعال سے ہمیں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک خاص بات سمجھ لیجئے کہ افعال سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی معاملے کی تجویز نہ دیں بلکہ تفویض کر دیں. تجویز میں مصیبت ہے, تفویض میں راحت ہے. تفویض کہتے ہیں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا, سارے اسباب اختیار کرو اس لیے کہ اس کا بھی حکم ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ رہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ ہوگا, اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے. آدمی کہیں پیغام رشتے کا بھیجتا ہے, کہیں نوکری کے لیے درخواست دیتا ہے, کہیں باہر ملک جانے کے لیے اپلائی کرتا ہے, کوششیں کرتا ہے, تو یہ ساری کوششیں اپنی جگہ پر, لیکن ساتھ میں یہ کہتا رہے کہ اللہ اگر میرے حق میں یہ بہتر ہو تو اس معاملے کو آسان فرما دیجئے, آسانی کے ساتھ کرا دیجئے, اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میرے دل کو اس سے پھیر دیجئے. یہ ہے تفویض کہ اللہ کے سپورٹ کر دے. ہم نے تو دعا کرنی نہیں ہوتی, تفویض کرنی نہیں ہوتی, تجویز دیتے ہیں کہ اللہ میں نے امریکہ جانا ہی ہے, بس آپ جو ہے وہ مجھے امریکہ بھیج دیجئے. یہ اللہ میں کو تجویز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے تجویز کے پابند نہیں ہے. کسی نے کہا کہ اگر سارے دل جو ہیں وہ اتقا قلب بن جائیں, یعنی ایسے دل بن جائیں جو تقوی والوں کے دل ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر سارے لوگ نافرمان ہو جائیں, ایک شخص بھی اللہ کی اطاعت نہ کرے, تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا, اس کے احکام تو جاری و ساری ہیں. تو اس لیے بھائی ہم اللہ تعالیٰ کو تجویزیں نہ دیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں معاملات کو اور تفویض کر دیں. قرآن مجید نے فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے امر کو اور اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو اس لیے ہم جو کام بھی کریں, بعض اوقات کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, کہیں پیغام نکاح دینا چاہتے ہیں, کوئی اور معاملہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو آپ اسباب اختیار کرتے ہیں پھر مسبب الاسباب پر نظر رکھیے. بس اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجیے کہ اللہ ہمارے حق میں بہتر ہو تو ایسا فرما دیجیے. اللہ کے لیے سب کام آسان ہے. اور خدا کے لیے اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کریں, قرآن مجید سے مضبوط کریں, اللہ کے نیک بندوں سے مضبوط کریں, پھر جب ان کی مجلسوں میں آئیں تو ان کی باتیں بغور سنیں. میں تو الحمدللہ اپنے جو نیک اپنے اکابر ہیں ہمارے, ان کے حکم پر میں یہاں پر بات کہہ دیتا ہوں, ورنہ حقیقت میں میں جانتا ہوں کہ میری حیثیت کیا ہے, لیکن ان کے حکم پر یہاں آ جاتا ہوں, بات کہہ دیتا ہوں, تو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور آپ لوگوں سے یہ دعا بھی کراتا ہوں ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہنے کی توفیق دیں جس میں کہنے والے کے لیے بھی نجات ہو اور سننے والوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے, اور نہ کہنے والے کے لیے باعث عجب ہو, کبر ہو, اور نہ سننے والوں کو اس میں کسی قسم کا خطرہ ہو, بلکہ ایسا کچھ ہو جائے کہ ہم سب دین پر چلنے والے بن جائیں. کیونکہ الدین النصیحہ, دین تو خیر خائی اور بھلائی کا نام ہے. بس اگر ہم نے دین پر چلنا ہے تو لازم بات ہے دین ہم سیکھیں گے دین والوں سے, جن کے پاس دین ہے, جن کے پاس دین کا علم ہے, ان کی صحبتوں میں جائیں گے تو دین ہم میں آئے گا, اہل علم و عمل کے پاس جائیں گے تو دین آئے گا. تو ان کے پاس جائے اسی لیے جاتا ہے کہ ہم جائیں تو جا کر وہاں پر جو بات دین کی سنیں, اللہ تعالی ہمارے کانوں میں وہ ڈالتا رہے اور آہستہ آہستہ پھر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو اس لیے بزرگان دین کی صحبتوں میں جہاں کہیں بھی جائیں آپ, تو یہ نیت کر لیں کہ بھائی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ دین کی بات سنوں گا اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اپنی اصلاح کی نیت سے جائیں, ورنہ اگر آدمی صرف تنقید کی نیت سے جائے کہ صاحب دیکھیں کیا بیان کرتے ہیں, کیسا بیان کرتے ہیں, تو پھر تنقید پھر وہ سننا جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا, بلکہ ہو سننا اصلاح کے لیے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دیں. کوئی بات اگر ایسی ہو جو مجھ میں بظاہر کوتاہی والی ہے اور مجھے آج پتہ چلی, تو فوراً اپنی جو اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو تمام مسلمان مردوں کو عورتوں کو اپنی اپنی اصلاح کی فکر اور اس کی توفیق عطا فرمائے. آج ماحول ہمارا ایسا بن چکا ہے کہ ہم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہیں, اس کے باوجود یہ اللہ سے شکوا کرتے ہیں کہ ہم پر رحمتیں نازل نہیں ہو رہی. یاد رکھیے کہ ہمارے اعمال ہم غور کر لیں کہ اپنے اعمال کیسے ہیں. سارے گناہوں کے کام ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد منتظر رہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. آج صبح فجر کی نماز یہاں ہو رہی تھی, پہلی رکعت میں جب سجدے سے اٹھ کر پہلی رکعت سے فارغ ہوئے تو ایک شور سنائی دیا بہت زور کا, تو بعد میں پتہ چلا کہ بھئی بچے اب تک کرکٹ کھیل رہے ہیں. ساری رات کرکٹ کھیلتے کھیلتے گزاری یا ہمارے نوجوانوں کی راتیں, ساری رات کھیل کود میں, حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا الا ماشاء اللہ, اللہ جی نے توفیق دے دے. ورنہ آج عام بات یہ ہے کہ نماز جو فرائض دین میں سے اس تک کا بھی ہمیں خیال نہیں. باقی باتیں تو بات کی ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیں, دیگر معاملات یہ بات کی چیزیں ہیں, لیکن جو اہم ترین چیز ہے اس پر بھی ہم عمل پیرا نہیں ہیں کہ فرائض سے اپنے اتنے غافل ہیں کہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے پانچوں وقت فرض کی ہے وہ ہمارے نوجوان اتنے غفلت میں ہیں اتنے, اور ہمارے بوڑھے بھی اللہ ماشاء اللہ. آپ دیکھ لیجئے اتنا بڑا علاقہ ہو اور اگر اس اتنی بڑی مسجد میں صرف دو تین چار صفحے ہو جائیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے جمعے میں اور جس طرح رمضان میں لوگ آتے ہیں ہر مسجد ایسے ہی بھری ہوئی ہوتی, اور اس وقت بھی آپ سوچئے کہ کتنے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بازاروں میں ہوتے ہیں روڈوں پر ہوتے ہیں سارے کے سارے نماز, اگر سب کے سب نماز کے لیے آ جائیں تو یہ مسجدیں تو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہو جائیں. اس جیسی اگر اس جیسی دس گنا مسجدیں بنا دی جائے اگر لوگ نمازی بن جائیں تو یہ مسجدیں ناکافی ہو جائیں ان کی. تو آج مسلمان نماز سے بھی غائب, قرآن مجید کی تلاوت اس کو نہیں آتی. آپ دیکھ لیجیے تو بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہزاروں ہیں جو ہم میں موجود خرابی, لیکن موٹی موٹی باتوں پر بھی آج ہم عمل پیرا نہیں ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی کہ ہمیں اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے, نوجوانوں کو بھی اس طرف رغبت دلانی چاہیے محبت سے پیار سے اور مختلف طریقوں سے, جس کا جس پر جتنا زور چلتا ہے بس چلتا ہے وہ اپنی حکمت سے مصلحت سے محبت سے ان کو نماز کے لیے لے کر آئے مسجد میں. انشاءاللہ اگر وہ نمازی بن گئے تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے, صدقہ جاریہ بن جائیں گے. دیکھیے کتنے لوگ ہیں ایک آدمی کی محنت سے کتنے لوگ نمازی بن گئے. ہمارے تبلیغی بھائی ہیں ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں, ایک ایک آدمی کی محنت سے کہاں پہنچ گئے لوگ. وہاں طارق جمیل صاحب نے اللہ تعالیٰ کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے, ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں. تو کرکٹرز کتنے ایسے ہیں کہ جو آج جو ہے وہ خود جو ہے بیان کرنے والے بن گئے, بیان بھی کرتے ہیں نمازی بھی بن گئے, اور بہت ساری برائیوں کو چھوڑ دیا, گھروں میں پردے آ گئے, چہرے پر جو ہے وہ داڑھی سجا لی, یہ سب کچھ محنت سے ہی تو ہوا نا. اگر کوئی محنت نہ کرے ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں, کہتے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, اس وقت پر افسوس کرتے ہیں جو ایسی گزر گیا. تو اس لیے میرے عزیز بھائی کچھ فکر کرو, اپنی بھی فکر کرو اپنے بچوں کی بھی فکر کرو. ہمارے بچوں راتوں کو گھروں سے غائب ہیں اور ہمیں فکر نہیں, مسجد میں آنے جانے لگ جائیں تو فکر ہو جاتی ہے کہ مسجد میں جانے لگا آج کل بچہ, اللہ خیر کرے. ایک ایسی فضا بنا دی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں آدمی دہشت گرد بن جاتا ہے, اور اللہ کسے اگر باغی ہو جائے تو وہ مسلح اور امن پرست سمجھ میں نہیں آتی بات. تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ ہم پر حکمران بھی ایسے ہی بھیجیں گے, جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے, رحیم و کریم نہیں ہوں گے, کوئی بات نہیں سنے گا, کچھ بھی کہہ لیں. آیا آپ دیکھ لیجئے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں لیکن مہنگائی کا ایک سیلاب ہے. لیکن ہم اپنے اعمال کو دیکھیں بجائے عشق کے کسی کو برا بھلا کہیں. ہم اگر اپنے اعمال اچھے کر لیں, اعمالکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال جیسے ہوں گے تمہارے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے. ہم اگر اپنے اعمال اچھے کر لیں گے انشاءاللہ ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن اگر ہم اپنے اعمال تو ٹھیک نہ کریں اور یہ چاہیں کہ حکمران جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو, ابو بکر صدیق جیسے جو ہے خلیفہ کی ہم خواہش کریں اور اپنے اعمال ویسے کے ویسے ہی رکھیں, کچھ تو سوچو کہ ہم اپنے اعمال کیسے کر رہے ہیں, نمازیں ہماری کس طرح کی ہیں, ہمارا لین دین کس طرح کا ہے, تجارت کس طرح کی ہے, معاملات کس طرح سے ہیں, گھریلو امور ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں, اپنے چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ ہم معاملہ کیا کر رہے ہیں. اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں تو پھر وہاں بھی رضائے خداوندی کا معاملہ نہیں, یہ تو اس کی مہربانی ہے اس نے ہمیں چھوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اہل ایمان تو اللہ نے بنایا ہی ہے, اہل تقوی میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما دیا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ یہاں پر جو بات صحیح صحیح بیان کی گئی ہو اے اللہ اس پر مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, جو بات زبان سے غلط کہہ دی گئی ہو نکل گئی ہو اے اللہ اسے نفی منفیہ فرما دے، اور اے اللہ ہمارے ذہنوں سے محو فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ ہم آپ کے تمام افعال سے اور آپ کی ذات سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، الہ العالمین اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی ذات کی محبت بھی عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے ذکر و فکر کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سے جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں، ہم سے بہتر ان کی حاجتوں کو ضرورتوں کو اے اللہ پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ضرورتوں کو پورا فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ آپ ہماری دستگیری فرمائیے، ہمیں مضبوط فرما دیجئے، ایمان کے اعتبار سے بھی مضبوط فرما دیجئے، جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط فرما دیجئے، الہ العالمین ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضا عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے عزیز رشتہ داروں میں سے والدین میں سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی اور عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو فکر والا فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کے اعتبار سے ہم کو فکر مند کر دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی رضا اور رضوان نصیب فرما دیجئے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، یا اور اپنی اولاد کے دوسرے حوالوں سے نافرمانی سے اور دیگر امور کی بنا پر جو والدین پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ نمازی بنا دے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم میں سے کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.